क्योंकि आप पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी पड़ने वाली थी, इसलिए आपको उसके लिए तैयार किया जा रहा है कि रात को उठा कीजिए, क्योंकि इन्ना नशअत अल-लैली, रात का उठना, हिया अशद्द वतअन, वो बहुत सख्त है कुचलने के एतबार से, किसको, नफ्स को, वो अक्वम क़ीला, और ज्यादा दुरुस्त कर देने वाला है बात को। नशा कलश जो है ये मस्तर है, रात को ख्वाब से बेदार होकर उठ खड़ा होना। नशा कलश भी माना क्या है, रात को ख्वाब से बेदार होकर उठ खड़ा होना। और वतन का मतलब होता है रोंगना, पामाल करना, सब कस बल निकाल देना, यानी रात को जागकर अपने नफ्स को अल्लाह की इबादत पे आमादा करना, नफ्स की सरकशी दूर करने के लिए, उसके कस बल निकालने के लिए बहुत मौसर इलाज है। शब बेदारी अगरचे नफ्स पे बहुत भारी होती है, लेकिन इससे इंसान का नफ्स कंट्रोल में आ जाता है, इंसान अपनी इस्लाह ज्यादा बेहतर तौर पर कर सकता है, यानी नफ्स के घोड़े की बागे इंसान मजबूती से फिर पकड़ लेता है, उसको फिसलने नहीं देता। और इसी तरह वह अकवा मुकीला, ज्यादा दुरुस्त है बात के एतबार से, यानी इंसान रात के औकात में जब कुरान सुनता है या पढ़ता है तो उस वक्त ज्यादा बेहतर तौर पर जज्ब कर सकता है, और ये उसकी जबान की दुरुस्तगी का भी जरिया बनता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए नशअत अल-लैल जो है, यानी रात का उठना जो है, इससे मुराद तहज्जुद के लिए उठना है, वैसे दुनिया के किसी काम के लिए उठना मुराद नहीं है। तो नशअत अल-लैल बमाना तहज्जुद के है यहाँ, और तहज्जुद का भी लफ्ज़ी माना यानी हुजूर का क्या होता है, सोकर उठना। इब्ने कैसान कहते हैं कि आखिर रात के क़याम को नशअत अल-लैल कहा जाता है, रात के आखिरी हिस्से में क़याम को। इब्ने ज़ैद कहते हैं कि रात के जिस हिस्से में भी कोई नमाज पढ़ी जाए वो नशअत अल-लैल है। हसन बसरी कहते हैं कि ईशा की नमाज के बाद हर नमाज नशअत अल-लैल में दाखिल है। तो बात यह है कि रात के वक्त उठकर जब इंसान कुरान पढ़ता है नमाज में, तो हर तरफ सन्नाटा होता है, खामोशी होती, इंसान के कानों को कोई ऐसी चीज नहीं टकराती या मुदाखलत नहीं करती कि जिससे उसके बोलने या पढ़ने पर भी असर पड़े। अब देखिए कि जब हर तरफ यकसुई होती है तो इंसान के अंदर से भी ठहरे हुए लफ्ज निकलते हैं, और जब इंसान के दिमाग में, सराउंडिंग्स में, आसपास डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, डिस्टर्बेंस होती है, तो इंसान के पढ़ने पर भी ये सब चीजें असरअंदाज होती हैं, बात दुरुस्त अंदाज से मुंह से निकलती भी नहीं है। तो क़िरात भी ज्यादा बेहतर तौर पर उस वक्त होती है जब हर तरफ खामोशी हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमूमन जो स्टूडियोज बनाए जाते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं, कि बाहर की कोई आवाज बीच में शामिल न हो, बोलने पढ़ने वाला यकसुई के साथ कॉन्सेंट्रेट करे और दुरुस्त तरीके पर पढ़े, और जब वो चीजें रिकॉर्ड हो तो वो भी सही तौर पर हो, उनमें भी और आवाजें शामिल ना हो। तो रात के वक्त उठकर जब सारी दुनिया सो रही हो, इंसान ही नहीं जानवर भी, परिंद चरिंद भी, हर चीज सो जाए, तो पूरी फजा पर एक खामोशी और सुकून और सन्नाटा होता है। उस वक्त इंसान अगर हल्की आवाज में भी पढ़ता है तो उसके पढ़ने में खलल नहीं आता, अपने ही मुंह से निकली हुई बात अपने कान को ज्यादा बेहतर सुनाई देती है और अपने कान से अपने दिल तक ज्यादा बेहतर तौर पर असर डालती है। और फिर जब दिल पे वो असर डालती है तो वो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है ना, अस दिल खेजद बर दिल रेजद हो जाता है, पूरी यकसुई है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिल पे जा रहा है, जब दिल पे जा रहा है दिल नरम हो रहा है, उस दिल की नरमी के साथ आप जो और पढ़ रहे हैं वो ज्यादा बेहतर तौर पर आपके अंदर जा रहा है, वो पूरा एक साइकिल चल गया है ना, पहिया घूम गया, वो से निकले अल्फाज वो सिर्फ हलक से निकले हुए नहीं, दिल से उठे हुए हैं, दिल से उठे हुए अल्फाज फिर दिल पे जाके कानों के जरिए लगते हैं, तो फिर ज्यादा और बेहतरी होती है, और इस तरह मजीद इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुक्म दिया जा रहा है कि रात के वक्त उठा कीजिए, क्योंकि उस वक्त उठने की तासीर क्या है कि इंसान के कदम भी जमते हैं, उसके नफ्स की इस्लाह भी होती है, उसका दिल और दिमाग भी ज्यादा हाजिर होता है, دن میں کوئی کام پوری یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، رات کے ایسے اوقات میں ہر چیز اچھی طرح کی جا سکتی ہے، یعنی قرآن پاک کا صحیح حق ادا کیا جا سکتا ہے، اور جب پڑھنے کا حق ادا کیا جائے گا تو پھر سمجھنے کا حق بھی ادا ہوگا۔ پھر فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کے لیے دن کے اوقات میں طویل مصروفیات ہیں۔ سبحن، سبحن کا لفظی معنی ہوتا ہے گھومنا، مراد اس سے کیا ہے کہ دن کے وقت دنیاوی مصروفیات کا ہجوم رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب صبح ہوتی ہے تو آپ کا گھومنا شروع ہو جاتا ہے، مثلاً آپ گھر میں بھی ہو تو کیا ہوتے ہیں، کمرے سے کچن میں گئے، وہاں سے پھر کمرے میں آئے، پھر کبھی ادھر گئے کبھی ادھر، وہ پورا دن ایک بن شکر کی طرح آپ دنیا کے کاموں میں گھومتے رہتے، پھر گھر سے نکلے، باہر سے کچھ لے کر آئے، گھر آئے، پھر کچھ یاد آ گیا، پھر نکل گئے، پھر آئے، وہ ایک تسبیح ہو رہی ہے آپ کی، گھوم رہے ہیں آپ، گھوم رہے ہیں۔ تو اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، نہ ختم ہونے والے کام ہیں جن کو، کہاں سے ایک سوئی ملے گی پڑھنے کے لیے؟ تو سبحن کا ایک معنی گھومنا ہوتا ہے۔ اسی سے پھر آپ دیکھیے کہ صباحت تراکی کو کہتے ہیں یا تراکی کو کہتے ہیں۔ پھر سبحن کا ایک معنی تسبیح کرنا بھی ہے، کہ دن کے اوقات میں بھی آپ کے لیے طویل تسبیح ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف رات کا اٹھنا ہی کافی ہو، بلکہ دن میں بھی آپ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر اس کو پہلے معنی میں لیا جائے کہ دن کے اوقات میں ایک لمبی مصروفیت ہے آپ کی، طویل مشغولیت ہے، اور رات کے اوقات میں عبادت ہے، کتنی بہترین ٹائم مینجمنٹ بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر صرف عبادت میں، عبادت میں رات کو قیام میں قرآن کی قراءت، رتل القرآن ترتیلا، بھی رات کے وقت ہے۔ اسی لیے فجر کے وقت میں جو لوگ رات میں نہیں پڑھ سکتے، حافظ نہیں ہیں، تہجد میں لمبا قیام نہیں بھی کر سکتے، تو کیا حکم ہے کہ فجر کے وقت پھر تلاوت کریں، وہ بھی رات کا آخری حصہ ہی ہوتا ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، یعنی قرآن اس وقت دل میں زیادہ اترتا ہے، زیادہ جذب ہوتا ہے۔ تو اگر واقعی آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے ٹائم کو مینج کرنا ہوگا، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، دن دنیا کے کاموں کے لیے اور رات عبادت اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، یعنی سیلف اسٹڈیز سے مراد ہے، ورنہ تدریس کا کام تو دن کو ہی ہوگا، تدریس تو رات کو نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں اگر انسان اس کی پابندی کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے کہ رات کے قیام کی برکت سے دن کے اوقات میں بھی برکت ہو جاتی ہے، کم وقت میں بھی زیادہ کام ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم ذکر میں بخل کرتے ہیں، طویل قیام میں بخل کرتے ہیں، عبادت میں بخل کرتے ہیں کہ ذرا ہم ٹائم بچا کے دوسرے کام زیادہ کر لیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ضائع ہو ہی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہو گئے تو کیا کرے گی آپ کی فراغت؟ وہ فراغت تو الٹا آپ کو کاٹے گی۔ یعنی بعض اوقات ہم صبح شام کی دعائیں پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، ان حفاظت کے اذکار کی بھی پابندی نہیں کرتے جو کہ ہمارے لیے بے حد ضروری، ہر وقت ہم شیطان کے شر میں گھرے ہوئے ہیں، تو اس کا دفاع کیسے ہوگا؟ اللہ کے ذکر کے بغیر تو کوئی چیز آئے گی شیطان سے دفاع کرنے کے لیے؟ تو ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں اس وقت مجھے بہت کام ہے، میں دعائیں نہیں پڑھ سکتی، تو آپ کام کاج کرتے وقت بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا نہ بھولیں، اس کو نہ چھوڑیں۔ اس کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے دوری انسان کو طرح طرح کے نفسیاتی روحانی مسائل سے دچار کر دیتی ہے۔ جب آپ روحانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو روحانی جمع جسمانی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں آپ پر، سب کچھ ہی رہ جاتا ہے، پھر وہ ٹائم جو آپ نے ذکر اللہ اور عبادت سے بچایا تھا وہ پورا ہو گیا، کیا فائدہ ہوا؟ ابھی تو جو سلسلہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے، ابھی چند دن کی بات ہے، لیکن اس کے بعد ہم سب کو اپنے اوقات اور ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم ٹیبل کی تبدیلی کی بہت ضرورت ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد طویل وقت تک جاگنا ناپسندیدہ ہے، اگر ہم کسی بھی طرح اس کی عادت بنائیں کہ رات جلد سوئیں، پھر جلد اٹھیں، اور پھر دن کا حصہ کام کریں اور رات کا حصہ آرام اور عبادت کریں، آپ روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کے لیے دن کے اوقات میں بہت مصروفیات ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کیجئے اپنے رب کا نام، وتبتل الیہ تبتیلا، اور کٹ جائیے اس کی طرف پوری طرح منقطع ہو کر، یعنی سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیے. واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، یعنی دن کے اوقات کی مصروفیتوں میں ذکر ساتھ ساتھ جاری رہے، کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا بھی ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیان، آپ ہر وقت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو ایک طرف آپ دن میں اگرچہ مشغول ہیں لیکن اللہ کا نام لیتے رہے. اگر اس آیت کو پچھلی آیت سے ملا کر پڑھیں تو کیا مفہوم بنے گا؟ بلا شبہ آپ کے لیے دن کے اوقات میں طویل مشغولیت ہے، دنیا کے بہت سے کام ہیں، تو کاموں کے باوجود آپ کیا کریں؟ واذکر اسم ربک، رب کا ذکر جاری رکھیں. اور پھر جب رات ہو تو وتبتل الیہ تبتیلا، سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے ہو جائیں. ایک ہوتی ہے رہبانیت، جس میں دنیا کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایک ہے تبتل، جس میں دنیا کی مشغولیت کے ساتھ ساتھ ایک وقت مخصوص کیا جاتا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے. یہ ہے پسندیدہ، اور دوسرا ہے بدعت. رہبانیت ہے بدعت اور تبتل ہے مطلوب. یعنی تبتل میں کیا ہوگا کہ دن بھر آپ کام کیجئے، جو بھی آپ کے دنیا کے کام ہیں، کوئی کام کاروبار ہے، کوئی گھر کے کام ہے، مثلا خواتین ہیں تو گھر کے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، گھریلو ازدواجی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، مرد حضرات کے لیے کمانے کی بھاری ذمہ داری ہو سکتی ہے. ہمارے دین نے منع نہیں کیا ہے، یہ کام ساتھ چلیں گے. اور ان سب کاموں کے کرتے ہوئے، مثلا خواتین گھر میں صفائی، کھانا پکانا، جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو کرتے کراتے ساتھ ساتھ ذکر جاری رکھ سکتی ہیں. اسی طرح مرد حضرات کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں، جو فرصت کے اوقات ہوں اس میں ذکر کر سکتے ہیں اپنے کام کے ساتھ. لیکن دنیا کی مشغولیتیں اتنی چھا نہ جائے انسان پر کہ رات کا حصہ بھی دنیا ہی کے کاموں میں گزر جائے اور اللہ کے لیے کوئی وقت ہی نہ بچے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا نا، اس کی اللہ تعالیٰ کو تو ہرگز ضرورت نہیں، اس کی پھر ہمی کو ضرورت ہوتی ہے. ٹیک یور ٹائم فار یور سیلف، اپنی ذات کے لیے اپنا لیے وقت نکالے، ایسا خاص وقت جس میں کوئی بھی دخل انداز نہ ہو، جس میں کسی کو بھی آپ کے پاس پھٹکنے کی اجازت نہ ہو. دن کی نمازوں اور رات کی نماز میں یہی فرق ہے نا، دن میں کتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے خصوصاً خواتین کے لیے. یعنی مرد اور رات تو گھر سے باہر ہوتے ہیں تو وہاں تو کسی پرائیویسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ خواتین جو گھر میں ہوتی ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ طرح طرح کی ڈسٹریکشن ہوتی ہیں، ایک سوئی نصیب نہیں ہوتی. اب بھی جیسے ہم آپ سب پڑھ رہے ہیں تو ایک سوئی تو نہیں ہوتی نا، کچھ نہ کچھ ایسا لگا رہتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے بھی دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کوئی چلنے لگ جاتا ہے، کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی اندر آ رہا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چاہے ہم قرآن سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں، ایک سوئی کوئی نہیں ہے. یہ تبتل نہیں ہے. تبتل کیا ہے؟ کہ آپ ہو اور آپ کا رب ہو، کوئی تیسرا نہ ہو بیچ میں. اس کے سامنے روئیں، سجدہ ریز ہوں، دعائیں مانگے اپنے لیے، قرآن پڑھیں. دین کا کام کرنے والوں کے لیے اپنے رب کے ساتھ کچھ ایسے لمحات گزارنا بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، نہیں چل سکتے. یہ شرائط ہے دین کا کام کرنے کی. یہ کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے کہ آپ مشینوں سے کام لے لیں گے یا آپ کے پاس وسائل اور ریسورسز زیادہ ہوں گے تو آپ زیادہ کام کر لیں گے. نہیں، یہ اللہ کا کام ہے. اس لیے جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو یہ نہیں کیا جا سکتا. اگر اندر سے آپ کھوکھلا تو نہیں کر سکتے. تو اندر کی طاقت کے لیے، ایمانی اور روحانی طاقت کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ کچھ وقت تنہائی میں اپنے رب سے گفتگو کریں، نماز کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر کی شکل میں، دعا کی شکل میں، عربی دعاؤں میں، اردو میں، انگریزی میں، جو آپ کے دل میں آئیں، سرگوشیاں کریں، اونچی آواز سے بات کریں، کچھ کریں، لیکن کچھ لمحے ضرور ہوں. یہ غذا ہے روحانی، اس کے بغیر نہیں کام چلے گا. تبتل الیہ تبتیلا، یعنی دنیا کے دھندوں جھمیلوں سے توجہ ہٹا کے، فراغت پا کے، خلوص نیت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں. اور یہ کام دن کو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے رات کو اٹھنا ضروری ہوتا ہے. اور اگر آپ سمجھے کہ دوبارہ اٹھ نہیں پاتے تو عشاء کی نماز کے بعد وقت نکال لیں، فجر کے لیے ذرا ابھی اٹھ جائیں، یعنی کوئی بھی طریقہ اختیار کریں جو آپ کو سوٹ کرتا ہوں. ہر شخص اپنے اوقات کو خود خوب جانتا ہے اور یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اور یہ چیز انسان کی نیت کو بھی بڑا خالص کرتی ہے نا، کہ ایسا عمل جس کا کسی کو بھی پتہ نہ ہو. بعض اوقات ہم دوسروں کے ساتھ مل کے اکٹھے بہت سے کام کر لیتے ہیں، وہ آسان بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو خود ہی کرنے ہیں. تبھی تو آپ سب بھی ساتھ چھوڑ دیں تو تنہا کھڑے رہیں گے، ورنہ آپ کو استقامت نہیں ہوگی، آپ لوگوں پر ہی ڈپینڈ کرتے رہیں گے. اور یہ چیز اللہ پر توکل بڑھانے میں بھی مددگار ہوتی. پھر رات کے وقت جب کوئی نہ اٹھا ہوا تو ڈر لگتا ہے نا، اکیلے واش روم جاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی آہٹ پر انسان چکنا ہونے لگتا ہے. شروع میں اگر عادت نہ ہو تو بہت سارے بہانے اور بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن پھر انسان کو عادت ہو جاتی ہے تو سب آسان ہو جاتا ہے. تو توکل کا معنی کیا ہوا؟ علیحدگی، انقطاع، یعنی اللہ سے دعا اور مناجات کے لیے ہم اپن اس کی طرح متوجہ ہونا، یکسو ہونا. اس سے مراد خشوع خضوع تو ہے، یکسوئی تو ہے، توجہ تو ہے، لیکن رہبانیت نہیں کہ آپ سب خاندان کو، گھر والوں کو چھوڑ کے، دنیا کی ہر رونق زینت چھوڑ کے آپ الگ ہو جائیں، یہ نہیں مطلوب. اور یہ روحانی غذا آپ کو طاقتور بناتی ہے دن میں انسانوں کی طرف سے پہنچنے والی مشکلات کے سامنے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس راستے کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے، یعنی بہت سی چیزوں میں پھر یہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا، رب ہے مشرق اور مغرب کا، نہیں کوئی الہ مگر وہی. فاتخذه وکیلا، بس بنا لو اس کو کارساز، اس کو مددگار بناؤ. وکیل لغت میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی کام سپرد کیا جائے. جیسے کسی مقدمے کی پیروی کے لیے آپ اپنا جھگڑا کسی اور کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ اس کی پیروی کرے، اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں وہ آپ کی طرف سے جھگڑتا ہے پھر، یعنی اپنا کام آپ نے کسی اور کے حوالے کر دیا. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب رب کے ہیں، ان کا مالک وہی ہے، الہ وہی ہے. لہذا انسانوں پہ بھروسہ کرنے کی بجائے، انسانوں پہ ڈپینڈ کرنے کی بجائے کیا کریں؟ اپنے رب پر بھروسہ کریں، اس کو وکیل بنائیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترک دنیا اس کا نام نہیں کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں حرام کر لو. یہ ترک دنیا نہیں، تبتل یہ نہیں کہ تم حلال کو حرام کرو، یا جو مال تمہارے پاس ہو اسے خامخواہ اڑا دو کہ مال رکھنا دنیا داری ہے. نہیں، بلکہ ترک دنیا اس کا نام ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس پر زیادہ ہو بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. تو فاتخذه وکیلا کا معنی کیا ہے؟ دنیا چھوڑنا نہیں، ضرورت کی چیزیں رکھنا، لیکن ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا کہ یہ ہمارے کام آئے گی. کوئی چیز اس لیے انسان اپنے پاس رکھے کہ یہ میرے مشکل وقت کام آئے گی. جیسے عام طور پر دنیا دار لوگ سوچتے ہیں نا، یہ فلاں وقت کام آئے گی، فلاں وقت کام آئے گی، ساری زندگی اسی طرح مال جوڑتے رہتے ہیں. اللہ کے ساتھ بھروسہ کرنے کے بجائے مال پہ بھروسہ کرتے ہیں، یا انسانوں پہ کرتے ہیں، لوگوں سے نبھا کے رکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں یہ لوگ کام آئیں گے. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے تو نہ لوگ نظر آتے ہیں اور نہ کوئی مال خانہ پوری کرتا ہے، اور آپ پھر غم اور دکھ کا شکار ہوتے ہیں. تو ایسے میں اصل توکل یہ ہے کہ انسان انسانوں سے تعلق تو نہ کاٹے، بے نیازی نہ برتے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے، لیکن ان پر بھروسہ نہ کرے، ڈپینڈ نہ کرے، ڈپینڈ صرف اللہ کی ذات پر کرے، مددگار اس کو سمجھے. تو اللہ تعالیٰ سارے حالات درست فرما دے گا. اور لوگوں پر بھروسہ کرنے والے ہمیشہ مایوس ہوا کرتے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی کمزوری اور خامی پھر یہی ہو جاتی ہے کہ اگر انسانوں میں سے کوئی ساتھ دے تو ہم چلتے ہیں، اگر وہ نہ ساتھ دے تو ہم چلتے بھی نہیں ہیں. تو دین ہمیں اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتا ہے کہ انسانوں کی بساخیاں مت لو، اللہ پر بھروسہ کرو. فاتخذه وکیلا، مشرق سے لے کے مغرب تک دیکھو. کبھی کھلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے اپنی نگاہوں کو مشرق سے مغرب تک لے جائیں، پھر تصور کریں اس مغرب سے مشرق تک واپس، یعنی پورے گلوب کا احاطہ کریں تصور میں، اور پھر یہ سوچیں یہ ساری چیزیں میرے رب کے ہاتھ میں ہیں، سب کا مالک وہ ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے. یہ جن انسانوں پر میں بھروسہ کر رہی ہوں یہ بھی اسی کے ہاتھ میں, ان کے دل اس کے ہاتھ میں ہے, ان کے مال اس کے ہاتھ میں, ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے مجھے ان پہ نہیں بھروسہ کرنا, ان کے رب پہ بھروسہ کرنا. لا الہ الا ہو, اور یہی دراصل توحید ہے. فاتخذہ وکیلا, اس کو وکیل بناؤ. اور ہم روتے کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم انسانوں کو وکیل بناتے ہیں. اور دین کے معاملے میں خصوصاً تواصل بالحق ہے, ایک دوسرے کے مددگار ہونا ضروری ہے. کونو انصار اللہ اور من انصاری اللہ, سب اپنی جگہ ہے, لیکن وہ کام میں ایک دوسرے کا مددگار ہونا ہے, بھروسہ اللہ ہی پر کرنا, توکل اسی پر. واصبر علی ما یقولون, کتنی پرفیکٹ صورت ہے نا. ایسا لگتا ہے کہ ایک اسٹیپ پہ گائیڈ کیا جا رہا ہے. دین کا کام کرنا چاہتا ہے, آپ سب کے ذہن میں ہوگا نا کچھ تو پروگرام, کچھ ارادہ. اب آپ کو پورا ٹائم ٹیبل بنا کے دیا جا رہا ہے, اسٹریٹجی دی جا رہی ہے, اگر کرنا ہے تو پھر یہ اور یہ اور یہ کرنا ہوگا. آپ دیکھیں سارے عمر کے چیزیں ہیں. قم اللیل انقص منہ او زد علیہ, پھر واذکر اسم ربک تبتل الیہ تبتیلا, پھر واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. یہ سارے اپنی کسی یادداشت میں, کسی ڈائری میں ایک کے بعد ایک لکھ لیجئے, اور جب نکلے آپ قرآن پڑھا لیں تو ان کو چیک لسٹ کو چیک کر لیا کریں کہ یہ اس پہ عمل ہو رہا ہے, اور جہاں ناکامی ہو فوراً یہاں دیکھا کریں اس چیک لسٹ میں کیا چھٹا ہوا ہے, خود ہی پتہ چل جائے گا. کیونکہ اللہ کے راستے میں, دین کی تبلیغ میں کامیابی کی شرائط ہیں یہ. یہ دائی کی صفات ہے. جب تک دائی میں یہ پیدا نہیں ہوتی, کام درست طریقے پر ہو نہیں سکتا. اچھا, ہم صرف ظاہری وقتی اور دنیاوی اعتبار سے کچھ سکلز کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں, یا کامیابی کے لیے ان چیزوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کوالٹیز کسی بندے کے اندر ہوگی تو وہ بہت اچھا کام کرنے والا ہوگا. نہیں, جب تک یہ نہیں ہوگی, خواہ وہ کتنا ہی قابل ہو, کچھ نہیں کر سکے گا. کیونکہ یہ دنیا کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے, یہ انوکھا کام ہے, یہ پیغمبروں کی وراثت ہے, یہ چنے ہوئے لوگوں کا کام ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, یہ ان لوگوں کی صفات ہیں. اب پیغمبروں کا آنا تو بند ہو گیا, اب پیغمبروں کے بعد جو لوگ بھی امت مسلمہ میں سے اس عظیم الشان کام کو لے کر آگے بڑھنا چاہیں گے, ان کو پھر اپنے اندر یہ صفات لازمن پیدا کرنی ہوگی, ورنہ وہ ایک صرف میکانیکی کام کریں گے جس کے اندر کوئی روح نہ ہوگی, جو افیکٹو نہیں ہوگا, جو مؤثر نہیں ہوگا, فائدہ مند نہیں ہوگا. واصبر علی ما یقولون, لوگوں کی باتوں پہ کان بند, جو مرضی کہتے رہیں, جو جس کا دل چاہے فرمائے. لیکن اتنا بڑا حوصلہ کون لائے کہ جو مرضی کوئی کہہ دے اور انسان اس پہ نہ تڑپے, اور نہ اس کو مسئلہ بنائے انا کا اور نہ کسی اور چیز کا. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اندر سے مضبوط ہوں گے, جب آپ کے اندر یہ پچھلی صفات ہوں گی, قم اللیل اور واذکر اسم ربک اور تبتل الیہ تبتیلا کی اور فاتخذہ وکیلا کی, پھر ہی ہو سکتا ہے واصبر علی ما یقولون, ادروائز نہیں ہو سکتا. تھوڑے دلے لوگ واصبر علی ما یقولون نہیں کر سکتے, وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ بڑے بڑے عالی شان منصوبے خاک میں ملا دیں گے, بڑے بڑے کام زمین بوس ہو جائیں گے, جتنی مرضی پلاننگ کر بیٹھے. جب تک واصبر علی ما یقولون نہ ہو, اور پھر واصبر علی ما یقولون کرتے کرتے ایک بریکنگ پوائنٹ بھی آ جاتا ہے, اس راستے میں پھر کچھ لوگوں کو چھوڑنا بھی پڑ جاتا ہے. مثلا آپ کسی کو دین کی بات بتا رہے ہیں اور وہ حجت بازی کیے جا رہا ہے, کیونکہ ساری زندگی اسی کے ساتھ بحث مباحثے میں گزار دیں گے. نہیں, صبر تو کریں گے لیکن آگے بھی چلیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے پھر ہجرت کر کے مدینہ کا رخ کیا, نئے افق تلاش کیے. مکہ والوں کی ایذاؤں پہ صبر ضرور کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے کام کو آگے بھی بڑھایا. اور واہجرہم, ان کو چھوڑ دو. ہجر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو رنج و ملال اور بیزاری کے ساتھ چھوڑنا. ہجرت کا لفظ اسی سے ہے, کسی چیز کو رنج و غم اور بیزاری کے ساتھ چھوڑنا. مراد اس سے کیا ہے کہ یہ کافر جو آپ کو جھٹلاتے ہیں, آپ کو تکلیف دہ باتیں کہتے ہیں, آپ اس کا انتقام تو ان سے مت لیں مگر اب ان سے تعلقات بھی نہ رکھیں. اچھا ہوتا کیا ہے, جب ہم کسی سے تعلق کاٹتے ہیں تو لازمن شکوا شکایت کہیں تو بیٹھ کے کرتے ہیں, فلاں ایسا اور ایسا تھا اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. ایک قدر کے ریئیکشن ہوتا ہے نا انسان کے اندر. جب بھی انسان وہجرہم پہ عمل کرتا ہے کہ نفرت اور بیزاری یا غم سے کسی چیز کو چھوڑتا ہے, تکلیف دہ حال میں بس اینڈ ہو گیا, ختم, اب میں یہ رستہ نہیں لوں گا, اب میں یہ نہیں کروں گا, تو بھی اس موقع پر پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ کہیں بیٹھ کر اپنے دل کے پکولے پھوڑتا ہے, ادھر شکوا ادھر شکوا, اس سے ڈسکس کر اس سے کر, تنگ کرنے والوں کو کہیں نہ کہیں تو برا بھلا کہتا ہی ہے نا, نیچرل سی بات ہے. لیکن آپ کے لیے حجرن کے ساتھ تیگ لگا دی گئی جمیلن کی, حجرن جمیلا, ان ستانے والوں کو کہیں بیٹھ کے برا بھلا نہیں کہنا. یہ ہے اعلی اخلاق, خلق عظیم, کہ کر کے تعلق کر لیں لیکن اپنی زبان کو بھی انہیں برا بھلا کہنے سے محفوظ رکھیں. اچھا یہاں ترک تعلق سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ملنا جلنا چھوڑ دے, مطلب اس کا یہ ہے کہ جب یہ تان و تشنی کریں, جب یہ تم کو پریشان کریں تو ان کی باتیں برداشت کریں اور ان کو جواب نہ دیں. چھوڑنے کا مطلب کیا ہے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, ان کے ساتھ بحث وباحثہ نہ کریں, تو میں نہ ہو, جو کرتے ہیں کرتے رہے, سن لیں. لیکن جہاں تک دوسرے کو سمجھانے کا تعلق ہے, دوسرے کی خیر خواہی کا تعلق ہے یا اللہ کی طرف بلانے کا تعلق ہے تو وہ کام تو ہوتا ہی رہے گا, وہ تو چلتا ہی رہے گا. یہاں کفار کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری بہودیوں کا جواب تمہیں تمہارے سٹائل پہ نہیں دیتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کمزور ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں مدد کا اللہ کی, اس لیے یہ سب ہو رہا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں. کیونکہ عموماً کسی کی بےہودگی برداشت کرنے کو اس کی کمزوری پر معمول سمجھا جاتا ہے, تو انہیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں کہ پیغمبر کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں, وہ کمزور مسکین ہے اس لیے اسے کہا جا رہا ہے ایسا چھوڑ دو کوئی بات نہیں معاف کر دو. نہیں, یہ پیغمبر کے اخلاق عالی پر دلیل ہے, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو.